الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ کی رضا پانے ثواب آخرت کمانے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا اور توجہ کے ساتھ احترام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کروں گا اور آج موضوع بھی بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت ہے اس پر انشاءاللہ مبلغین سے مدنی پھول لیں گے موضوع ہمارا ہے آج نوری مخلوق نوری مخلوق کیا ہے اس سے متعلق ہم کیا بیان کریں گے انشاءاللہ وہ کچھ دیر بعد عرض کریں گے آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم.
ما شاء الله عز وجل. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں آج ہم نے فرشتوں کے حوالے سے جو آیات ہیں ان کا بھی تذکرہ سنا، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہی نوری مخلوق ہے. فرشتوں کے بارے میں انشاءاللہ عزوجل کلام ہوگا، مبلغین سے مدنی پھول لیں گے. آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. ادب و تعظیم کے ساتھ عشق رسول بڑھانے کے لیے آئیے نعت شریف سنتے ہیں. جی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟
انشاءاللہ آج سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان کا وہ اعلیٰ کلام جو آپ نے چار زبانوں میں تحریر فرمایا.
کیا بات ہے، کیا
بات ہے. عربی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے.
سبحان اللہ، ارشاد.
آئیے اس سے قبل درود پاک پڑھ لیتے ہیں.
اب رے کرم اے گے سوئے
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی پیارا مشہور زمانہ کلام تھا، لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ سرکار علی وقار کی شان کتنے پیارے انداز میں چار زبانوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے بیان فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نوری مخلوق۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان میں سے بعض مخلوقات وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمائے، بعض مخلوق وہ ہیں اللہ کی نے جن کو پیدا کیا، بعض وہ ہیں کہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اچھا بعض جمادات ہیں، پتھر ہیں، ٹھیک ہے، بعض نبادات ہیں یعنی جنہیں ہم پودے کہتے ہیں، اسی طرح بعض وہ ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا، جنہیں نوری مخلوق کہا جاتا ہے، اور عام الفاظ میں ہم انہیں کہتے ہیں فرشتے، ملائکہ۔ تو فرشتے کون ہوتے ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدے کیا ہیں، فرشتے کیا انسانی شکل میں آ سکتے ہیں یا نہیں، فرشتوں کے بارے میں اور بہت ساری معلومات انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بیان کی جائے گی، تاکہ ہمیں فرشتوں کے حوالے سے معلومات بھی حاصل ہو، اور اگر کوئی ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں فرشتوں کے متعلق تو بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہے، کوئی آپ کے ذہن میں تذبذب ہے، اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے، موضوع ہے نوری مخلوق۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور مفتی صاحب سے پہلا سوال میں کروں گا کہ ملائکہ یا ملک کی جمع بنتا ہے، اور فرشتہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہوتے کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم اگر کلام کریں کہ بھئی فرشتہ کسے کہتے ہیں، فرشتہ جیسے انسان ہے ہم پہچان جاتے ہیں کہ بھئی یہ انسان ہے، بھئی انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ناک ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، باقاعدہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں ملک کہتے ہیں، ایک ہے ملک لام کے زبر کے ساتھ اور ایک ہے لام کے زیر کے ساتھ، ملک
ملک
ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ملائکہ ہے، یعنی فرشتے۔
صحیح،
فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔
اچھا،
اور فرشتے مذکر اور مونس ہونے کی صفت سے پاک ہیں.
اچھا,
مرد یا جو آپ کہہ لیں جنات ہیں یا انسان ہیں یا جانور ہیں, ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ میل یا فیمیل ہوں گے, لیکن فرشتے ان صفات سے پاک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان چیزوں سے پاک رکھا. فرشتے ان کی ایک مخصوص کوئی شکل نہیں, وہ جو چاہے شکلیں بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ قوت دی ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں. بعض فرشتوں کی اصلی صورت بھی دیکھی, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی, جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا,
اصل حالت میں دیکھا.
تو وہ اس طرح تھے کہ وہ جب آسمان سے اتر رہے تھے تو آسمان سے زمین تک ان کے بدن نے پورے حصے کو گھیرا ہوا.
اللہ 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 اللہ,
یہ عالم تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور خود حضرت جبریل علیہ السلام بسا اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان کی صورت میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے,
کسی
انسانی صورت میں بھی
سبحان اللہ
حاضر ہوئے. تو پتہ چلا کہ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ طاقت اور قوت دی ہے.
صحیح, یعنی آپ نے جو یہ بات ڈیفائن کی ہے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں, مذکر و مونس ہونے سے یہ پاک ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا ہے, اور یہ فرشتے جو ہے مختلف شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں فرشتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے, یا بہت ہی زیادہ مصیبت کے وقت کوئی کام آ جاتا, بولتے ہیں یار یہ انسان نہیں, یہ تو فرشتہ ہے. اب یہ حقیقت میں تو فرشتہ نہیں ہوتا, مگر یہ ذہنی انسانی میں بیٹھا ہوا ہے کہ فرشتہ کوئی اچھی شے ہے, جبھی تو کسی اچھے کام کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. بہرحال فرشتہ, ملک, ملائکہ, یہ جو ہمارے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں ان کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ فرشتے کون ہوتے ہیں. مزید فرشتوں کے بارے میں ہم معلومات بھی حاصل کریں گے, اور فرشتوں کی بارے میں ہم قرآنی آیات بھی سنتے ہیں. شہزاد بھائی دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید بہت ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اب فرشتے یقیناً اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں, اور غالباً ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا قرآن ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے, اگر کچھ تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں تو.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں تو کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے. میں یہاں پر خصوصی طور پر جس چیز کا ذکر کروں گا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ کی تخلیق فرمائی, تخلیق فرمانے کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو.
صحیح.
اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو فضیلت اور یہ جو مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا, اس کا سبب بھی رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا.
ماشاءاللہ.
جیسے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم عطا فرمایا, یعنی ناموں کا علم عطا فرمایا. اور یہاں نام فقط نام نہیں ہے, بلکہ نام, اسم, ما, مسمیات, یعنی ان کی ذاتوں کے,
یعنی ان تمام چیزوں کی معرفت عطا فرمایا,
معرفت عطا فرمایا کہ وہ چیز کیسی ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک کوئی ہتھیار ہے جو قیامت تک کے لیے جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں, تو اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ ان کی معرفت دے دی گئی, ان کا علم دے دیا گیا کہ وہ ایسی ایسی ہے, کام ایسے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فضیلت عطا کی, اور فضیلت دینے کے بعد پھر فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم کیا کرو, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو. اس کے لیے رب تعالی جل مجدہ نے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, کہ اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی فرشتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی, تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور اس سے ضمناً جو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا، جن کے اندر اللہ تعالی نے وہ صفات رکھی ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ بھئی اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی فرشتوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی. تو اس طرح قرآن پاک کے اندر فرشتوں کا اس انداز کے ساتھ رب تعالی نے
مختلف انداز میں رب تعالی نے فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر.
اب قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پہ بھی رب تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسے کرامن کاتبین، یہ بھی فرشتے تو بہت سارے، حملت العرش، حاملین عرش جن کو کہا جاتا ہے، آٹھ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تو اسی طرح کرامن کاتبین بھی ہے، قبر کے اندر فرشتے باز آتے ہیں. تو یہاں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعل، فرمایا یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ جو تم کرتے ہو اس کو یہ جانتے ہیں.
تو فرشتے کی یعنی فرشتوں کے بہت سارے کام اور مختلف اقسام، آپ کیا فرمائے دوستو؟
اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے متعلق کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی بیان فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بھی ایک عقیدہ پتا چلا کہ فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ہی ناممکن.
صحیح.
اس کے علاوہ جو انسان ہیں، اگرچہ وہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، لیکن اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ناممکن نہیں.
ٹھیک ہے.
جبکہ انبیاء کرام اور ملائکہ سے گناہ ہونا ناممکن ہے.
تو جو بعض نسبت بھی کوئی نہیں کر سکتا.
جی. تو جو بعض لوگ اس طرح کے جو ہے وہ غلط باتیں کہہ لیتے ہیں کہ یار ملکوت موت علیہ السلام روح نکالنے کسی کی آیتیں نکال کسی کے لیے معاذ اللہ، یا فرشتوں سے متعلق جو اس طرح کے دیگر جملے کہتے ہیں کہ یار اس نے کیا کر دیا، تو انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کفر کے فرشتوں کی طرف اس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے. ملک الموت کو جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کی روح،
اللہ کی نافرمانی تو کرتے نہیں
کرتے ہی
جب
نہیں.
حکم دیا گیا ہے زید کا تو وہ بکر زید کے بجائے بکر کی روح کیسے کریں گے؟
جی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا عباد مکرمون،
اللہ
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم بندے.
کیا
اور فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ بھی کسی چیز قول میں سبقت نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے.
کیا بات.
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فل مدبرات امرا،
اللہ
کہ یہ معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو معاملات دنیا زندگی کے جو معاملات ان کے سپرد کی ہیں،
مختلف کام
کچھ تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی کر سکتے، لیکن اللہ تبارک اسباب کے تحت چیزیں تقسیم فرمائی ہیں،
جیسے روح قبض کرنے کے لیے حضرت
ملک الموت کو جو
ہے
اسی طرح رزق کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری عطا. تو مختلف فرشتوں کو اس طرح کرامن کاتبین ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال لکھیں گے. تو یوں مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داری ہے. اور فرشتے خوف خدا بھی رکھتے ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، کہ وہ اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں
حالانکہ معصوم ہیں،
اس کے باوجود جو ہے وہ رب سے ڈرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرشتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ سجدہ جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہی ہیں. اسی طرح فرمایا کہ یسبحون حول العرش کے الفاظ ہیں کہ عرش کے ارد گرد تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ عالم ہے فرشتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ مخلوق اس قدر عظیم الشان.
سبحان اللہ کتنی پیاری باتیں پتہ چل رہی ہے دیکھیں فرشتوں کے بارے میں. جو ہمیں مبلغین نے بتایا فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں اور فرشتے اس طرح کے ہوتے ہیں، مزید فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہیں غلام الدین بھائی؟ فرشتے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جب بعض لوگوں میں یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ یقیناً نہیں ہے نا. اسلامی عقائد کے اعتبار سے فرشتوں کے لیے ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے؟
جیسا کہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں.
صحیح.
نہ یہ کسی نیکی کی قوت کا نام ہے، اور بعض لوگ اس کو پریوں سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقاعدہ یہ مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا ہے.
صحیح.
ان کے ذمے مختلف کام ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ ان کو فرشتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھر ان کے مختلف جو ہے کام ہیں. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ استاد صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ معصوم ہے، جس طرح فرشتے معصوم ہیں اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم ہیں. تو ہمارا یا لوگوں کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ، جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اب ہم یہاں پر سن رہے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا, وہ گناہ کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس طرح کے بھی الفاظ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ گندم کا دانہ انہوں نے کھایا اور مصیبت میں معاذ اللہ ہم پھنس گئے, تو حضرت آدم نے گناہ کیا یا معاذ اللہ نافرمانی کی یا ان سے خطا ہو گئی, آپ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس بارے میں؟
انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں, ان سے گناہ جو ہے وہ صادر ہونا ناممکن ہے, جیسا کہ ہم نے عقیدہ بیان کیا. اب جو اس طرح کے واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوئے, جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ, اس کو لغزش سے تعبیر کیا گیا, لیکن فرمایا کہ یہ ایک ایسی لغزش تھی جو کہ حکمتوں پر مشتمل تھی. کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ گندم کا دانہ نہ کھاتے تو جنت سے آپ باہر تشریف نہ لاتے, تو یہ دنیا وجود پذیر نہ ہوتی, انسان نہ ہوتے, آدم جو ہے وہ دنیا میں نہ آتا, تو پھر جزا اور حساب و کتاب انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لوگ منور نہ ہوتے. اور یہاں پر اب دیکھیں ہم نوری مخلوق پر بات کر رہے ہیں, گفتگو اس اعتبار سے میں یہاں شہزاد بھائی کی طرف عرض کروں گا کہ نوری مخلوق ٹاپک ہے. ہم نے بات بھی رکھی کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق کی گناہ نہیں کرتی. انبیاء کرام علیہ السلام تو بشر ہیں, وہ تو نوری مخلوق, کوئی کہے کہ بھائی انسان ہیں وہ تو
وسوسہ
آ سکتا ہے, تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے کیوں گناہ نہیں ہو سکتا؟ تو نوری مخلوق سے ایک جو کنیکشن ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ نوری مخلوق, یعنی نوری مخلوق میں جو آپ شامل کر سکتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام.
اچھا,
کہ انبیاء بھی نوری مخلوق ان معنوں میں کہ نوری بشر ہیں.
اللہ اللہ,
فرشتے تو فقط جو ہے وہ نور ہیں,
صحیح,
لیکن یہ نوری بشر ہیں,
نور بھی ہیں اور بشر,
نور بھی ہیں اور بشر.
بیان کیا بھی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ تو مختلف شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں, جنہیں متشکل ہو سکتے ہیں مختلف شکلوں میں, جیسے حضرت جبریل امین حضرت دہائیہ کلیبیا کی شکل میں تشریف لاتے تھے, خود غار حرا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے, ورنہ اصل شکل تو مفتی صاحب نے بتائی ہے کہ جناب ان کی
بہت بڑی قامت ہے,
کتنی قامت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں مشرق و مغرب کو بھر دیا.
بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کہ انسان کے بدن میں نا ہڈیاں ہیں, سخت ہڈیاں, اور ان کے بعد کری ہڈیاں کہلاتی ہیں, جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا, جانور کی بھی ہوتی ہے, ہم چبا لیتے ہیں, اور پھر گوشت ہے. فرمایا کہ ڈائریکٹ ہڈی سے گوشت میں کوئی چیز منتقل نہیں ہو سکتی, اللہ تبارک و تعالی نے ان نرم ہڈیوں کو پیدا کیا جو کسی اعتبار سے ہڈی اور کسی اعتبار سے گوشت
کھا بھی سکتے ہیں.
تو یوں یہ دونوں کے درمیان, جسم اور ہڈی کے درمیان تعلق کو پیدا رکھتے ہیں.
اچھا,
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نور,
جی,
اس کی نوری مخلوق سے بشر کا استفادہ کرنا ممکن نہ تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ جو نور ہیں بشری صورت میں نازل فرمایا, تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے نور کا فیضان حاصل کر کے عوام کو بشریت کے اعتبار سے وہ فیضان,
کیا بات ہے, یعنی ایک واسطہ بیچ میں بنا دیا, تعلق بنا دیا کہ وہ عوام جو ہے اللہ تعالی سے فیض حاصل.
مثال سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ایسا ہے کہ جس کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے, اردو زبان آتی ہے, اب انگلش نہیں آتی, اور اس کی جو رعایا ہے وہ صرف اور صرف انگلش زبان جانتی ہے. اب آپس کے اندر کسی قسم کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں, تو اب رابطے کی صورت کیا کی جائے؟ وہ کیا کرے گا, وہ ایک سفیر بلائے گا,
ترجمان بیچ میں,
ایک ترجمان کہ جو دونوں زبانیں جانتا ہو,
صحیح,
جس کی صفت یہ ہو کہ وہ دونوں زبانوں سے اس کو آتی ہوں, تو لہٰذا وہ کیا کرے گا, بادشاہ سے ادھر عوامر لے گا, یعنی اس کے حکم لے گا اس زبان کے اندر, اردو کے اندر, اور پھر عوام تک پہنچائے گا انگلش کے اندر. تو اس میں دونوں صفات ہونی چاہیے,
اور یہ بلا انبیاء, اور یہ مثال بلا مثال جو ہوتی ہے وہ ایک
سمجھانے
کے لیے, ورنہ حقیقتا ایسا خدا نخواستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر قادر نہیں,
یا اللہ محتاج,
اللہ محتاج, ایسا نہیں, ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم وہ فیض, وہ نور حاصل نہیں کر سکتے, تو ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے توسط سے, ان کی بشری توسط سے جو ہے وہ ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اس کا فیضان.
قبیل میں ایک بات میں عرض کر کے پھر اپنے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں,
آپ کے ٹاپک کی طرف ہم بعد میں آئیں گے, پہلے ہم انشاءاللہ میسیجز پڑھیں گے, اجازت دے دیں گے آپ, آپ بات تو فرما دیں.
جی جی, گزارش یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نا امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی ہے تفسیر صحابی میں, انہوں نے فرمایا کہ رب تعالی نے تو یہ پہلی فیصلہ کر دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ بھیجنا ہے, بھائی کیسے؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ,
تو اب حکمت تھی، اب کسی طریقے سے ان کو زمین پہ لانا تھا، تو اس وجہ سے رب کائنات نے ایک حکمت کے تحت ان کو منع بھی فرما دیا، ولا تقربا هذه الشجرة، ورنہ منع ہی نہ کیا جاتا، وہ کہہ دیا جاتا ٹھیک ہے ساری جنت میں یہاں پہ آنا جانا ہے، جائیں جائیں۔
اور یہاں یہ بات عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ذہن نشین رکھی جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اس طرح کی لغزشوں کا ذکر قرآن و حدیث کے علاوہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ
ہوتے ہیں جو
ہم کون ہوتے ہیں،
مثال کے طور پہ ہمارے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم آپس میں کلام کریں گے والد صاحب نے یہ غلطی کی ہے، یہ لغزش کی نہیں کی، وہ تو ابو البشر ہیں،
ابو البشر ہیں،
ان کے حوالے سے کیسے کریں؟
آدمی آدمی کہلاتے ہی آپ کی وجہ سے ہے کہ آدم کی جو ہے وہ
نسبت آدم علیہ السلام کی وجہ سے۔
واقعی لوگ اس بارے میں بہت بے باک ہوتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، معاذ اللہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ
آدم علیہ السلام کی طرف اپنی غلطیوں کو یوں منسوب کرنا یہ واضح طور پر جو ہے وہ حرام ہے، بعض صورتوں میں کفر میں بھی یہ چیز لے جا سکتی ہے، تو ایسے معاملات میں خاموشی لازم ہے۔
ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول، ہم نوری مخلوق اور نوری مخلوق کے ساتھ نوری بشری مخلوق کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، مبلغین نے مدنی پھول دیے اور ہمارے عقائد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، بہت سارے میسیج میرے سامنے ہیں۔ اچھا ایک اسلامی پہ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عورت اپنے ایام حمل کے آخری جو ایام ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھ سکتی ہے، اس سے اس کو اجازت ہے یا روزہ نہ رکھے، کیا کرنا؟
روزہ رکھ سکتی ہے، بلکہ دیکھیں روزہ رکھنا تو حاملہ کے لیے بھی فرض ہے۔ ہاں یہ سوال ہو کہ کیا روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو اگر واقعی اب اس حالت میں روزہ رکھنا اس کی اپنی جان کے لیے یا بچے کی جان کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے اور واقعی اندیشہ ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب یہ واقعی اندیشہ ہے یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ اس طرح کہ اسے تجربہ ہو کہ اس نے پہلے رکھا ہو، کہ کسی دن رکھ کر دیکھے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے تو اس صورت کے اندر، یا پھر یہ کہ کسی مسلمان طبیب نے جو کہ ماہر ہو اس نے بیان کیا ہو۔ اب فی زمانہ جو ہے وہ جو طبیب ہیں وہ فاسق مولن نہ ہوں، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر کم از کم دو چار ڈاکٹر سے جو ہے وہ مسلمان ڈاکٹر سے جو کہ اس معاملے میں ماہر ہوں رائے لے، ان کی رائے کے بعد جب اسے غالب گمان یہ ہو کہ ہاں واقعی یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی۔
تو ہر مرض کے ساتھ ہے نا، ہر مرض کے حوالے سے اسی کو دیکھا جائے گا۔ ایک اسلامی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، ایک سال ہو گیا بے روزگار ہوں، بے روزگاری سے نجات کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔
اللہ تعالیٰ انہیں جلد صاحب روزگار فرمائے، یہ اور جتنے بھی ایسے جاب لیس ہیں جن کے ملازمتیں نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے روحانی علاج ہے یہ کہ کسی غیر مقروب وقت میں دو رکعت نفل ادا کریں، جب ادا کر چکے تو یا لطیفو یہ 82 ٹائمز 82 مرتبہ یا لطیفو پڑھ لیں، اور اس کے بعد حلال و آسان روزگار مل جائے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے روزگار بھی نصیب ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی وہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، الحمدللہ کئی ایسے اسلامی بھائیوں کی مدنی بہاریں ہم نے دیکھی اور سنی کہ جو بے روزگار تھے انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر دعائیں مانگی، الحمدللہ جب وہ مدنی قافلے سے لوٹ کر آئے تو ان کے گھر پر، یعنی کہ بعض اوقات بعض کی یہ مدنی بہار ہیں کہ ان کے گھر پر جو ہے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر پہنچا ہوا تھا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور روحانی امراض سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ آئیے ہم کچھ کلام بھی سن لیتے ہیں۔
واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا، تیرا سے کی حقیقت
صلی اللہ تعالی علی محمد. علی اصغر بھائی آپ سے دو سوال اور کر رہا ہوں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ایک استاد بھائی باب المدینہ سے کہہ رہے ہیں میرے چہرے پہ تیل بہت زیادہ ہیں, ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اور دوسرے استاد بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں شدید درد ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جی
اس کے لیے خود تو عمل نہیں کر پائیں گے, کوئی جو صحیح ہوں درست پڑھ سکا ہو اسے چاہیے کہ اس سے یا رقیب اول آخر درود شریف کے ساتھ تین تین مرتبہ یا رقیبو وہ پڑھ لے اور ان کے چہرے پر دم کر لیں.
یہ تیل کے لیے؟
جی جی
ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ان کے جو مسئلہ ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی تعویذات اطہریہ کے بستے پر بھی آ جائیں, وہاں سے ان کے تعویذات بھی لے لیں, کارڈ بھی کروائیں, انشاءاللہ اسے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ.
اور کان کے درد کا علاج؟
کان کے درد کا علاج ان کے لیے یہ ہے کہ کان کے جب بھی ان کو درد وغیرہ اٹھے تو یہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ لیں.
صحیح,
111 مرتبہ یا سلام پڑھ لیں, انشاءاللہ عزوجل کان کی تکلیف میں ان کو افاقہ ہوگا.
جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ درد دور فرمائے اور ہم سب کو مدینے کا درد مدینے کا غم عطا فرمائے, مدینے کی یاد میں رونے اور تڑپنے کا قرینہ عطا فرمائے. موضوع ہمارا ہے نوری مخلوق, فرشتوں کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں. کفیل بھائی فرشتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں الحمدللہ اچھا لوگوں کا حکایت کی طرف تھوڑا سا دھیان ہوتا ہے نا کہ مزہ آتا سننے میں، فرشتوں کی کوئی حکایت ہے جو بیان کی جا سکتی ہو؟
فرشتوں سے متعلق جیسے کہ حضرت سیدنا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے،
ٹھیک ہے،
ان کے گھر میں آ گئے، انہوں نے کہا تم کون؟
اچھا
فرمایا کہ جس کو آنے کے لیے کسی گھر والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت
ہے. جواب اس طرح کا تھا
جی. تو فرمایا کہ اے ملک الموت، تم لوگوں کی جب روح قبض کرنے آتے ہو تو کس حالت میں آتے ہو؟ فرمایا کہ آپ دیکھ نہ سکیں گے.
اللہ.
فرمایا نہیں، مجھے دکھاؤ.
ٹھیک.
چنانچہ فرمایا اپنی آنکھیں بند کیجیے. آپ نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کہا کھول لیجیے. اب جو دیکھا تو ایک ایسا شخص جو زمین سے آسمان تک اس کا بدن اور اس کے ہر ہر رونگٹے سے آگ کی لپٹیں باہر آ رہے
ہیں
اور اس کے چہرے میں آنکھوں کے مقام پر آگ کی دیگے. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پھر جب دوبارہ ہوش میں آئے تو آپ کو آپ کی عام صورت میں دیکھا. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کافر کے لیے تمہاری اس شکل کو دیکھنا ہی کسی عذاب سے کم نہیں.
موت.
بوقت موت. پوچھا نا کس شکل میں جب آتے؟ فرمایا کہ کافر کی روح قبض کرنے.
اللہ اللہ.
اور پھر جس حالت میں آئے تھے تو وہ اتنی خوبصورت آپ کی حیثیت وہ صورت تھی کہ فرمایا کہ کسی مومن کے لیے تمہاری یہ خوبصورت شکل دیکھنا ہی کسی ثواب سے کم نہیں.
کیا بات ہے، یعنی اس خوشی سے کوئی کم نہیں ہے جو تمہیں موت کے وقت میں دیکھ.
اتنی خوبصورت جو ہے وہ آپ کی حالت.
کیا بات.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی اصل صورت پر دیکھا تو 600 پر تھے آپ کے.
600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام.
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہ آسمان و زمین کے درمیان آپ مکمل جسامت کے ساتھ اور 600 پر اور ہر پر ایک افق کو گھیرا ہوا تھا اور اس میں سے موتیاں بکھیر رہے.
اللہ 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 اللہ.
کیا یہ آپ کی خوبصورتی کا جو ہے وہ عالم تھا. اور فرشتے جیسے کہ ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کو پانچوں نمازوں میں دیکھتا ہوں. ہر شخص کو
پانچوں نمازوں
میں دیکھتا ہوں.
اب ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں
جی،
تو لاکھوں لوگوں کو کیسے دیکھتے
اور ہیں؟ ایک روایت میں آیا کہ ہر بندے کو دن میں 3 مرتبہ دیکھتا ہوں.
اللہ اللہ.
دن میں 3 مرتبہ دیکھتا ہوں کہ کہیں اس کی روح کا وقت تو نہیں آ گیا. اور فرمایا کہ ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوتا ہوں حالانکہ وہ ہنس رہا ہوتا ہے.
اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ پتا روح جو نکل جائے.
روح جو ہے وہ
نکل. رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری دنیا ایسے ہی ہے جس طرح ایک تشت ہوتا ہے.
اچھا.
تشت کے اندر چاول پڑے ہوں تو چاول بندہ آرام سے اٹھا لیتا ہے.
ٹھیک ہے.
بالکل اسی طرح لوگ سارے وہ آپ کے سامنے اس طرح ہے.
ٹھیک ہے.
اب جس کی چاہتے ہیں کہ یوں کر کے روک، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو وہاں پہنچنے میں یا دشواری نہیں.
یہاں آپ جو دونوں آپ نے مدنی پھول دیے اسلام آپ نے، یہاں میں جو سوچ رہا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے، کیا آپ ہر شخص کو جانتے بھی ہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ساری دنیا آپ نے فرمایا کہ تش کی طرح.
پوچھا گیا آپ سے کہ آپ یعنی جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو کوئی مشرق میں ہوتا ہے کوئی مغرب میں ہوتا ہے، آپ ایک وقت میں کیسے اس کی روح قبض کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 2 انگلیوں کے درمیان ساری دنیا کو، میں جس کی روح چاہتا ہوں اس میں سے اٹھا لیتا.
کیا بات ہے. تو جب حضرت ملک الموت علیہ السلام کا یہ مقام ہے تو آقائے ملک الموت تمام انبیاء کے آقا میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیوں نہ اعلیٰ ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ
ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی دونوں
پاک علیہ السلام کے اختیارات پر کوئی وسوسے آتے ہو نا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے اختیارات کو یاد
کر لیں. اور کیا عالم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے وصال ظاہری سے کچھ دیر پہلے اور فرمایا کہ ملک الموت گھر کے باہر کھڑے اجازت چاہتے ہیں.
اللہ سرکار سے اجازت چاہ رہے ہیں. کیا
پہلے واقعہ میں نے ذکر کر دیا ابراہیم علیہ السلام والا تھا کہ فرما دیا کہ مجھے آنے کے لیے کسی کی اجازت دینے کی حاجت نہیں. اور یہاں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ملک الموت اجازت کے لیے حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ آج سے پہلے نہ انہوں نے کبھی کسی سے اجازت لی اور آپ کے بعد تا قیامت نہ کسی سے اجازت لی.
خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل 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 اور رسولوں سے ماشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے. غلام مجید میں کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟
فرشتے بے شمار ہیں, ان کی تعداد کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا.
ٹھیک ہے,
اور ان کو شمار میں لا نہیں سکتا.
صحیح.
تو ایک حدیث پاک کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں.
سبحان اللہ.
70,000 فرشتے شام کو آتے.
کیا بات ہے.
اور جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس سے اندازہ لگائیے کہ تعداد کتنی ہوگی. پھر ہر انسان کے اوپر جو کرامن کاتبین مسلط ہیں دو فرشتے, ہر دنیا کے ہر انسان کے پاس, خواہ کافر ہو یا جو مسلمان ہو, تو کرامن کاتبین یہ دو فرشتے, پھر آسمانوں میں لا تعداد فرشتے. اور جناب فرشتوں کی پھر قسمیں, شیخ ابو طالب مکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر ایک باب باندھا ہے فرشتوں کے حوالے سے. وہاں پر آپ بہت پیاری بات نقل فرماتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, لیکن فرشتوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو رب تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہے.
سبحان اللہ.
کچھ قیام میں ہیں, کچھ رکوع میں ہیں, کچھ سجود میں, کچھ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں, کچھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
تو یہ سارے کے سارے فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں, یہ جب انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کی مخصوص جماعت اس انسان کی عبادت پر رشک کرتی.
سبحان اللہ. یعنی حالانکہ وہ جو سجدے میں سجدے میں,
جو قیام میں قیام, جو قیام میں قیام, قیامت تک قیام نہیں رہے گا,
انسان کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں.
کیوں رشک کرتے ہیں, کس طرح رشک کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان قیام کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو جو فرشتے قیام میں ہیں وہ اس کی عبادت پر رشک کرتے ہیں کہ اے انسان, میں تو صرف قیامت تک قیام میں رہوں گا, اللہ نے تجھے کیسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ تو قیام بھی کر سکتا ہے, رکوع بھی کر سکتا ہے, سجدہ بھی کر سکتا ہے,
جو ایک ہی عبادت میں. اللہ
اللہ تبارک و تعالی نے. اچھا پھر میں یہ عرض کروں آپ کے سوال کرنے سے قبل ہی کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین, آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لے کر آئے.
جی جی.
یہاں محدثین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جبریل امین کئی انبیاء کرام کی بارگاہ میں آئے, اور ایک خاص منصب تھا, خاص کام تھا آپ کا, کہ وہ وحی الہی انبیاء تک پہنچاتے تھے. تو کسی نبی کی بارگاہ میں 4 مرتبہ آئے, کسی کی بارگاہ میں جو ہے 7 مرتبہ آئے, کسی کی بارگاہ میں 8 مرتبہ آئے. تو اس طرح کئی نبیوں کی بارگاہ میں حاضری ہوئی.
صحیح.
لیکن جتنی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, محدثین نے لکھا, ہمارے جو نزہت القاری کے جو شرح کرنے والے ہیں علامہ جلال
شریف
الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بارگاہ میں 4 بار, کسی کی بارگاہ میں 8 بار, کسی کی بارگاہ میں 7 بار, کسی کی بارگاہ میں 6 بار, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 مرتبہ.
جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یو جبریل سدرہ چھوڑ کر.
اس کا جو ایک منظر بنتا ہے نا
جی جی جی
خیالی طور پہ وہ یہ بنتا ہے
تخیل
تخیل کہ آپ سدرہ پر ہوتے ہیں
جی
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کو جی چاہتا ہے.
واہ
حاضری دے دیتے ہیں
کیا بات.
پھر سرکار کی بارگاہ سے واپس جب پلٹتے ہیں نا پھر بے چین ہو جاتا ہے.
اللہ اللہ
پھر سرکار کی بارگاہ
کیا بات.
تو اعلی حضرت کے بھائی نے کلام کیا,
کیا
کمال کیا. آپ نے فرمایا بے لقائے یار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے بغیر چین آ جاتا اگر کہ وہ سدرہ پر ہوں اور وہاں پہ ان کو چین آ جائے تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ.
لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یو جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یو جبریل سدرہ.
بہت ہی پیارا کلام ہو رہا ہے مگر ابھی ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں.
غلام ایوب الدین بکر سے کلام سننا ہے جی. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے
انشاءاللہ عزوجل. اگلی کون.
میں محمد سلمان التفات گنج یو پی ہند سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خواں اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں.
اگلی کون.
میرا نام شیا ستاری ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور جب پڑھتے ہیں تو ایک دو صفحہ پڑھ کے اس کے بعد پھر تنگی محسوس ہوتی ہے, پڑھنے کو دل نہیں کرتا. کچھ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا, روحانی علاج بتا دیں.
روحانی علاج سے پہلے میں عرض کروں
جی جی جی
کہ دیکھیں دل لگانے کے لیے اگر عبادت کی تو وہ کیا عبادت ہوئی. تو اپنے دل کے لیے عبادت کر رہے ہیں نا آپ. تو کلام اس لیے پڑھیں, تلاوت اس لیے کریں کہ وہ رب کا کلام ہے, چاہے دل لگے یا نہ لگے. ایک وقت آئے گا کہ دل بھی لگ جائے گا.
یہ نورانی علاج ہے وہ روحانی علاج ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے جی.
اللہ تعالی ہم سب کا ذکر و تلاوت و عبادت پہ دل لگائے. تو اس کے یہ قرآن پاک یہ اس کے لیے بھی ہے جس کا مطلب دینی تعلیم میں دل نہ لگتا ہو, جامعہ کی یا اسی طرح قرآن پاک پڑھنے میں دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے. بعض کا بچوں کا بڑوں کا دل نہیں لگتا تو یہ کہ ہر نماز کے بعد چاہے خود کر سکیں تو ٹھیک ہے آپ خود کر لیں. پانچوں نمازوں کے بعد کا عمل ہے کہ یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ 105 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. جن کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں وہ یہ عمل کرتے رہے انشاءاللہ دل لگ جائے.
جزاک اللہ. اگلی کال.
میرا نام محمد ظہیر اسلم ہے, میں جہلم سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہاتھوں پر تسبیح کرنا افضل ہے یا موتیوں پر تسبیح کرنا افضل.
جی
افضل تو ہاتھوں پر ہے کہ جسم کے جو انسان کے اعضا ہیں وہ بھی گویا کہ گواہ
صحیح
بن جائیں گے, لیکن تسبیح جو ہے وہ اس پر بھی یعنی تسبیح پر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. ہاں اس میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ زیادہ فینسی آپ کہہ لیں کہ تسبیح نہ ہو, بہتر یہ ہے کہ
تھوڑا سا ٹرین چلا ہوا اچھی سے اچھی تسبیح ہاتھ
تھوڑا سا نظر بھی آ رہی ہو
نظر
چھپتی نہ ہو
چھپتی نہ ہو
تو فینسی لی اسی لیے کہ وہ نظر آئے.
کاؤنٹر تو
کاؤنٹر ایک الگ ہے لیکن یہ جو طبقہ ہے نا جو تسبیح والا وہ الگ ہی ہوگی.
کاؤنٹر الگ ہوگا وہ تسبیح الگ ہوگی.
ڈیجیٹل جو ہوتی ہے نا
جی جی جی
ڈیجیٹل
تو بہتر یہ ہے کہ لکڑی کی تسبیح استعمال کی
جائے
یہ زیادہ بہتر.
ماشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں مختلف فرشتوں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے. انشاءاللہ مزید اس کلام کو بھی گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے مگر ابھی ہم ایک سیگمنٹ لیتے ہیں اپنے اس سلسلے میں. اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ قرآن پاک سے ایک عقیدہ سنتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں انوار القرآن کی طرف. جی شہزاد بھائی آج کون سا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں؟
آج انشاءاللہ العزیز بالعموم انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق آج سنیں گے.
ماشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول،
صحیح،
کہ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں فرماتا، مسلط نہیں فرماتا، الا من ارتضى من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. ایک تو یہ آیت. اچھا دوسری آیت فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فرمایا کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں وہ تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور ایک تیسری آیت ہے فرمایا کہ وما هو على الغيب بدانين، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ غیب پر بخیل نہیں.
ٹھیک ہے،
یہاں پر ایک دلچسپ بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلی جو آیتیں ہیں ان کے اندر ہے فرمایا کہ الا من ارتضى من رسول،
صحیح،
ارتضاء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے
پسند
راضی جس پہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے یجتبی کا مطلب چن لینا، وہ اللہ تعالی چن لیتا ہے. یہاں بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ اس کا جو اس میں مفعول بنے گا نا، یعنی جس کو چاہا اور جس کو چنا،
جس کو انتخاب کیا،
جس کو منتخب فرمایا. اب یہ جو عربی میں لفظ بنتا ہے نا وہ ہے مرتضی
اور
مجتبی، اور یہ دونوں نام ہیں نبی کریم علیہ
السلام. کیا بات ہے.
نمبر دو، رب تعالی جس کو چاہے گا، سب سے زیادہ کس کو چاہے، اپنے حبیب کو چاہے. تو گویا ان دو آیات کے اندر واضح طور پر، ویسے تو عمومی اعتبار سے کہ جو بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب عطا فرماتا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہاں اشارہ کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جن کو رب تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا. وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ،
انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود.
مفتی صاحب، فرشتوں کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے نا، آپ یہ ارشاد فرمائیے، کرامن کاتبین کے بارے میں شروع میں آپ نے بھی بتایا، بیان کیا، شہزاد بہنے میں کچھ بیان کیا، کرامن کاتبین کا کام کیا ہے اور یہ فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟
کرامن کاتبین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں.
ٹھیک ہے،
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان کوئی بات نہیں کہتا مگر یہ کہ اس پر جو نگہبان ہے وہ اسے لکھ لیتا ہے. تو اس کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو فرشتے انسان کی ہر بات کو لکھتے ہیں، اور لکھتے کس انداز میں ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس پر اور اس پر عمل نہ کرے تو فرشتوں کو کہتا ہے اس کو مت لکھو،
سبحان اللہ،
اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ دو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو،
اللہ اللہ،
اور اگر وہ عمل کرے تو 10 نیکیاں
سبحان
لکھ دو.
سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ عزوجل اس بات کو خوب جانتا ہے. اللہ عزوجل فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کرے تو اس کا گناہ لکھو، اور اگر اس کو ترک کر دے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے گناہ ترک کر دیا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سبحان اللہ.
فرمایا اس روایت سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین دلوں کی نیت کو بھی جانتے
ہیں،
یہی نہیں کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں بلکہ دل کی نیت کو بھی جانتے ہیں. جبھی تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہے، یہ نہ لکھو، نیکی کا ارادہ کر لیا ہے تو اسے لکھ لو،
سبحان اللہ. یعنی اب یہاں پر ہمارے لیے بھی تو قابل غور بات ہے نا کہ جب دو فرشتے مقرر ہیں جو ہماری نیکیوں اور بدیوں کو لکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال نامے میں ان فرشتوں کے ذریعے کیا لکھوائیں. اگر ہم گناہ کر رہے ہوں گے تو یقیناً وہ لکھیں گے, اور ان فرشتوں کو بھی تو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ ایک انسان کا گناہ لکھ رہے ہیں. انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھا کریں,
اچھا کریں. یعنی یہ گناہ کے سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ کم از کم ساتھ والے فرشتوں کا ہی ادب کرو کوئی گناہ کرتے ہوئے. یعنی ہم اپنے کسی معزز لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے کوئی ایسا, تو فرشتے بھی تو معزز ہیں اور ساتھ ہیں, تو پھر ان کے سامنے یا ان کی موجودگی میں ہم کیوں کر گناہ کر بیٹھتے ہیں
نظر نہیں آ رہے مگر ہمارا عقیدہ تو ہے نا.
اور دیکھیں فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے, عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مجھے بتائیے بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. فرمایا اے عثمان ایک فرشتہ تیری سیدھی طرف ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے, یعنی اور یہ الٹی طرف والے فرشتے کا امین ہے. جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو بائیں طرف یعنی الٹی طرف والا فرشتہ سیدھے جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ہمیں اس کا گناہ لکھ لوں.
اللہ اللہ
کہتا ہے نہیں, شاید یہ اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کر لے اور توبہ کر لے. فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ 3 مرتبہ دائیں طرف والے فرشتے سے لکھنے کی اجازت مانگتا ہے. اب پھر بھی بندہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اب وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لکھ لو, اور پھر فرماتا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ کیسا برا ساتھی ہے, اللہ عزوجل کے متعلق کتنا کم سوچتا ہے اور ہم سے کس قدر کم حیا کرتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین یہ جو حدیث پاک ہے یہ قابل غور ہے. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال نامے میں کیا لکھوا رہے ہیں, فرشتوں کو تکلیف نہ دیں, ان مکرم اللہ کے بندوں سے حیا کریں, اللہ تعالیٰ سے حیا کریں, نیکیوں میں اپنی زندگی گزاریں. فرشتوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہی فرشتے ہیں.
مکمل اگر کر لوں
جی بالکل.
فرمایا کہ ایک فرشتے نے تمہاری پیشانی کو تھاما ہوا ہے, جب تم اللہ کے لیے توازو یعنی انکساری کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کر دیتا ہے.
واہ واہ.
اور جب اللہ عزوجل پر تکبر کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہیں تباہی میں ڈال دیتا ہے. اور دو فرشتے تمہارے ہونٹوں پر متعین ہیں کہ وہ تمہارے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو محفوظ.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
اور فرمایا کہ ایک فرشتہ تمہارے منہ پر اس لیے مقرر ہے کہ تمہارے منہ میں سانپ داخل ہونے نہیں دیتا.
اللہ اللہ اللہ.
سونے کے عالم میں کسی
حفاظت
میں حفاظت کے لیے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ دو فرشتے تمہاری آنکھوں پر مقرر ہیں. یہ کل 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان پر مقرر ہیں, اور رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے فرشتے الگ.
20 ہو جاتے
ہیں. 20 فرشتے ایک انسان پر.
سبحان اللہ. کتنے اللہ تعالیٰ کے یہ مکرم بندے انسانوں کے ساتھ ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کر کے ان کو راحت پہنچائے, اپنے برے اعمال سے ان کو شرمندہ نہ کریں, اور اپنے اعمال کے ذریعے جو ہمارے اعمال نامے وہ لکھ رہے ہیں ان کے رجسٹر میں گناہ نہ لکھوائے. مزید انشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں معلومات ہم لیتے ہیں. غلام محی الدین بھائی آپ کی طرف سیگمنٹ کے لیے بھی بڑھوں گا, مگر آپ پہلے یہ بتا دیجیے فرشتے بہت سارے کام تو مفتی صاحب نے بتا دیے, شیخ صاحب نے بتا دیے, اور کون سے کام ہیں جو فرشتے کرتے ہیں؟
فرشتوں کے ذمے بہت سارے کام ہیں, ان میں سے مختصری میں عرض کر سکتا ہوں. اور 4 فرشتے بہت مشہور ہیں جن میں سے ان کا تذکرہ بھی ہو, حضرت جبریل علیہ السلام والسلام, حضرت اسرافیل, حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام تک پہنچانا ہے.
ٹھیک ہے.
حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا ہے.
صحیح.
حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے.
ٹھیک ہے.
حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے.
صحیح.
تو یہ فرشتوں کے کام ہے. پھر کچھ فرشتے محافظ ہوتے ہیں, حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, جیسے
کہ عرش اٹھانے والے,
کچھ حاملان عرش ہیں,
سبحان اللہ, اور کچھ بادلوں پر مقرر ہیں,
کچھ بارش برسانے کے لیے ہیں, کچھ رزق پہنچانے کے لیے ہیں,
کچھ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پہ مقرر ہیں, ہائے ہائے, کوئی مسلمان کی قبروں پر مقرر ہیں کہ وہ اس کے قبر پر جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنے اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں
جو سرکار کی قبر پر.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور طبرانی شریف کی روایت ہے, ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی.
سبحان اللہ.
اور پھر جب کوئی امتی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے,
سبحان اللہ,
تو وہ فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں,
فلاں نے
فلاں کا نام لیا,
کیا بات,
پھر اس کے باپ کا نام لیا, اس نے آپ پر یہ درود بھیجا,
ماشاءاللہ,
یہ ہدیہ, یہ قبول فرمائی.
یہ کتنی روح کو تازگی بخشنے والی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سماعت عطا فرمائی, تو سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات کیے, کیا عالم ہوگا. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. سیگمنٹ ہے اسلام کے چمکتے ستارے. آج کون سے چمکتے دمکتے ستارے کی آپ ہمیں تعارف پیش کر رہے ہیں؟
ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے, آپ کا نام احمد اور والد کا نام ہے آپ کے حنبل, تو ابو عبداللہ احمد بن حنبل جو ان کے مقلد ہیں ان کو حنبلی کہا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مقلد ہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 164 سنہ ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے پرورش پائی اور وہیں آپ نے علم حاصل کیا, علم حدیث, علم فقہ. پھر آپ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, ملک شام, عراق اس طرف روانہ ہوئے اور آپ نے وہاں علوم کے مرکز علماء سے علوم حدیث اور علوم فقہ وغیرہ حاصل کیا اور علم و حکمت کے مدنی پول حاصل کیا.
سبحان اللہ.
آپ کے اساتذہ میں جو نام آتے ہیں وہ کافی سارے نام ہیں, لیکن جو سر فہرست ہیں ان میں سے امام ابو یوسف اور امام یزید بن ہارون, اور یہ دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں.
تو یوں تو یہاں بھی امام اعظم کا فیض ہے, کیا بات ہے.
اور امام شافعی بھی آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں اور ان کا شمار ہوتا ہے. امام شافعی نے فرمایا اپنے شاگرد کے بارے میں, امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب میں بغداد سے مصر روانہ ہوا تو میں نے بغداد میں احمد بن حنبل جیسا کوئی عالم, کوئی زاہد, کوئی فقی نہیں پایا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی امام شافعی خود یہ فرما رہے ہیں,
ایک شاگرد کی کتنی بڑی شان ہوئی کہ استاد اس
پر ناز کرے اور فخر کرے.
کیا بات.
اور آپ کو زبانی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی.
10 لاکھ حدیثیں.
میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں, یعنی حدیثوں سے اتنی محبت, جب حدیث سے اتنی محبت ہے تو قرآن سے کتنی محبت ہوگی.
جی جی.
ان کے ایک دوست تھے یحییٰ بن معین, یعنی امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں.
جی جی.
آپ کے ایک دوست تھے یحییٰ بن معین, دونوں ہم درجہ تھے اور دونوں حدیثوں کی تکرار کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے.
اور پہلے زمانے میں حدیثوں کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ آپ دونوں حضرات ملے نماز عشاء کے بعد, فراغت کے بعد وضع و قدم کھڑے ہو جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے. تو باہر وہ دیوار پہ ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر باتیں کرنا شروع کر دیں. کس بارے میں؟ حدیث کے بارے میں. اب حدیثوں کی تکرار شروع کی.
کیا بات.
حدیث ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, یہاں تک کہ مؤذن آتا ہو کہتا ہے حضور فجر کی نماز ہونے والی ہے, اندر تشریف لے. عشاء کے بعد کھڑے ہوئے تھے اور فجر ہو گئی, حدیثوں کی تکرار. اتنی محبت تھی حدیثوں سے. آپ ابو ذرا کا قول ہے جو آپ کے ہم عصر ہیں, کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے بڑے حد درجہ متوکل تھے, توکل کرنے والے تھے اور ان کو استغنا حاصل تھا. آپ کے خود بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے جس طرح تو نے غیر اللہ کے سجدے سے میرے چہرے کو بچایا, اسی طرح
اللہ
میرے چہرے کو کسی دوسرے کے آگے سوال کرنے سے اور ہاتھ پھیلانے سے.
سبحان اللہ.
اتنے متوکل تھے.
روزانہ
آپ 300 رکعت نفل ادا کرتے.
کیا بات ہے, کیا بات.
یعنی نفل کا اتنا اہتمام ہے تو فرائض و واجبات کا کتنا اہتمام,
پابندی ہوگی.
یعنی ہم علماء کی سیرت میں, اولیاء کی سیرت میں یہ لازمی دیکھتے ہیں, وہ جو جتنا بڑا امام اس نے اپنا ایک وقت عبادت کے لیے خاص کیا ہوا تھا.
واہ. اور اپنا ایک شیڈول تھا کہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارا کرتے.
جی بالکل. تو 300 رکعت
ہے اور تلاوت ہے, ساتھ میں حدیث پاک کا درس ہے. سبحان اللہ.
اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے آپ جو کی روٹی استعمال کیا.
اللہ اللہ اللہ.
اور یعنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ متوکل تھے, جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے, ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور جو ہے روٹی کبھی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے, کبھی سرکے سے جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے. آپ نے 5 حج کیے. 3 حج تو آپ نے پیدل سفر کر کے جو ہے حج کیے, اور 2 حج جو ہے سواری پر کیے. اور اسی طرح آپ نے 300 رکعت روزانہ کا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ نوافل ادا کرتے, لیکن جب آپ پر جو ہے کوڑے برسائے گئے, آپ نڈھال ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ 150 رکعت روزانہ آپ نے معمول
چھوڑا. پھر بھی نہیں
چھوڑا, پھر
قابل توجہ بات ہے. جتنی آپ میں طاقت تھی اتنا اپنے مقدور بھر جو ہے نوافل کے لیے کوشش.
کوڑے کیوں پڑے یا آپ کو کیوں, یعنی آپ کو 28 ماہ قید میں رکھا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو حکمران تھے اور جو عمرا کا طبقہ تھا وہ بڑا ظالم طبقہ تھا, اور وہاں ایک فتنہ یہ اٹھ گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے تھے.
ٹھیک ہے.
تو اور یہ ان سے فتویٰ طلب کیا کرتے تھے کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ قرآن کریم مخلوق. پھر ایک لمبی بحث
ہے,
لیکن آپ اتنے حق گو تھے اور جابر تعلیم بادشاہ کے سامنے بھی حق بولنے سے جھجکتے نہیں تھے.
سزا قبول کر لی مگر اپنی حق گوئی پر قائم رہے.
جی, قید خانے میں رہے, کوڑے کھانے کی سزا برداشت کی, لیکن آپ حق گوئی پر قائم رہے. پھر جب ان کا زور ٹوٹا تو پھر آپ جو ہے رہا ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 241 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 77 سال کی عمر تھی جب آپ کی وفات ہوئی. آپ کے جنازے میں یوں سمجھیں کہ پورا بغداد شہر امنڈ آیا.
اللہ اللہ.
اور یہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ آپ کا جب انتقال ہوا اور آپ کی وفات کی خبر سنی اہل بغداد نے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور زور زور سے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے جنازے میں ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ کی تعداد
اللہ
اور ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ کا مجموعہ
سبحان اللہ
جب آپ کو قید کیا نا اور جب آپ رہا ہوئے تو آپ یہ آپ نے ان سے کہا جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا کہا کہ جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے تو ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے
اللہ 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 والا کی باتیں تھی سبحان اللہ
کون اکبر ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون اکبر ہے تو 20 لاکھ کا مجمع تھا جس مجمع کو دیکھ کر اور آپ کے جنازے اور تدفین کے مناظر کو دیکھ کر 20,000 یہودی مجوسی اور نصرانی کلمہ پڑھ کر مسلمان
سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کتنی اعلیٰ شخصیت تھے سیدنا امام احمد بن حنبل اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم